مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. 1443 ہجری کے جمادی الاخری کی 19ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں. زیاد درود و سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19، جس نے کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار شروع ہو چکا ہے. سوالات آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ ارتانی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائیں، وہاں تلخ کلامی ہو، تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے کہ ایک سائڈ پر چاچو ہوں اور دوسری سائڈ پر والد ہوں، تو اس معاملے میں اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
کہ ہر صورت میں انصاف کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ خاندان والے ہوں یا اور کوئی مسلمان ہو. بہرحال یہ کہ اگر ظن غالب ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی، تب تو ضروری ہے کہ آپ یعنی کہ ان کو سمجھائیں نرمی سے. ایک دم سے کہیں گے نا چاچو آپ کی غلطی ہے یا ابو آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تو ترکیب نہیں بنے گی. اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ صلح کس طرح کروائی جاتی ہے. تو اگر یہ آتا ہو تب تو بیسٹ یہی ہے کہ کوشش کرے اور ان کی آپس میں صلح کروا لے، اور اگر اپنے بس میں نہیں ہے صلح کروانا تو ظاہر ہے کہ دل میں برا جانے، خاموش رہے. ورنہ ایک فریق کی سائیڈ آپ لیں گے نا بلا حکم شرعی تو پھر یہ کہ بات خراب ہو جائے. ہاں جہاں شریعت کا حکم ہو کہ بھئی فلاں مظلوم ہے اور اس کا ساتھ دینا ضروری ہے، تب تو وہ دینا ہی ہوگا چاہے وہ باپ ہو یا چاچو ہو. لیکن یہ کہ جو کنڈیشن ہو نا پہلے اس کے تعلق سے کسی مفتی صاحب سے، دارالافتاء اہل سنت سے ہی آپ مشورہ کر لیں، ان سے مسئلہ معلوم کر لیں کہ یہ یہ صورتحال ہے، مجھے کس طرح مطلب یعنی کہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ورنہ ایک اپنے طور پر اگر معلومات کمی ہوئی نا تو خاندان میں فساد کا باعث بھی آپ بن سکتے ہیں، یہ بھی پیش نظر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان والا پلڑا ساری امت کے ایمان پر غالب آ جائے گا، بھاری ہو جائے گا. پوچھنا یہ تھا کہ ایمان کی یہ جو خصوصیت ہے یہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک عام مومن اور مومن کامل اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہم ہیں تو مسلمان الحمدللہ، مومن بھی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
ایمان کے درجے ہیں، حدیثوں میں کئی مقامات پر اس طرح ہے کہ بھئی فلاں کام کرے تو مومن کامل، فلاں کام کرے تو مومن کامل، ورنہ یہ کہ یعنی مومن کامل نہیں ہے، مومن نہیں ہے، فلاں کام کرے جیسے کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے، پڑوسی بھوکا رہے تو وہ مومن نہیں ہے، اس طرح کے جو ہے نا. تو یہاں مراد وہی ہوتا ہے کہ مومن کامل نہیں ہے، کمپلیٹ مومن نہیں ہے، کمال ایک درجہ. تو درجہ کمال کا بہترین یا بیسٹ مومن وہ نہیں ہے، اس طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جانیں قربان، ہماری آل اولاد قربان، یہ تو مطلب ہر معاملے میں کمپلیٹ تھے. جو بھی معاملہ لو، عقیدے کا لو، ایمان کا لو، عمل کا لو، اخلاق کا لو، کردار کا لو، ہر معاملے میں آپ مکمل اور کمپلیٹ تھے. تو آپ کا ایمان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. تو اس کے لیے ایمان پر، ایمان کی سلامتی کے لیے بندہ دعا بھی کرتا رہے، اس کے جو اوراد ہیں وہ بھی پڑھے، اور اس طرح کی روایات وغیرہ جس میں کہ بھائی اس میں یوں نہیں کیا تو مومن نہیں، یہ کام نہیں کیا تو مومن نہیں، اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے کہ میں نے مطلب یہ کام کرنے تاکہ میرے ایمان میں کوئی کمزوری یا نقص یعنی کمی پیدا نہ ہونے پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ میت کو دفنانے سے پہلے قبر میں اتر کر ذکر و اذکار کرنا کیسا، اور کیا اس طرح ذکر و اذکار کرنے سے میت کی بخشش ہو سکتی ہے؟
اذکار جب بھی کیا جائے ظاہر ہے اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اب اگر کوئی قبر میں اتر کر ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اچھا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بعض بزرگوں کا سب یہ سنا ہوا ہے کہ فلاں کی قبر بنائی گئی تو ایک ایک وہ جو دیوار بنائی، تختی لگائی، اس پر سورتیں پڑھی گئیں، دم کیا گیا، تلاوت کی گئی، دم کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا کام ہے، اچھے کام کی پذیرائی ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب.
زمان ہم ایک مطلع دے، زمان سوال دارے چھے پوار کی المنس کا ول سے حکام دے.
برف پر نماز پڑھنے کی نوبت تو ظاہر کہ کمی آئی ہے. اب وہ اگر واقعی پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو برف اتنا جام ہے کہ اس میں پیشانی دھنس نہیں جاتی. جس طرح زمین سخت ہوتی ہے یا اتنا دبانے کی گنجائش ہو، لیکن برف جو نرم ہوتا نا اس میں غالباً گنجائش نہیں ہوتی، وہ دھستا جائے گا سر. تو اگر یہ دھستا جاتا ہے تب تو نہ سجدہ نہیں ہو سکتا اور نماز نہیں ہو سکے گی، اور اگر بالکل سخت ہے تو ہو جائے گی. جیسے کہ کشتی ہے پانی میں کھڑی ہوئی ہے تو اس میں استقرار نہیں ہے. اتر کر ممکن ہے نماز پڑھنا زمین پر تو پڑھنا ضروری ہے، اور نہیں اترنا ممکن تو اس کے پھر اپنے مسائل ہیں پڑھنے کے کہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ کشتی بھلے کنارے پر ہے اور برف میں بالکل جام ہے تو اس کشتی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اس وقت میں جبل ثور کے پہاڑ پہ جو غار ثور ہے، غار ثور کے بالکل جو جہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے، لوگ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں، میں اس باب الرئیسی پر اس وقت میں حاضر ہوں. سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں حضور کہ کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اور مکری نے جو جالا بنا تھا، اس کی وجہ کیا تھی جو ایسا ہوا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 نائٹ یہاں پر گزرے ہیں، اس دوران اس پیریڈ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پانی لے کر کون آیا کرتا تھا؟ اس کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے گا. 5,500 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی، اپنا وجود لے کے ہی چڑھنا انسان کے لیے جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے. تو اس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ لے کر کس طرح اوپر آئے ہوں گے حضور، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. امیر سنت کی بارگاہ میں ایک اور عرض ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام کے اندر ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، کیا وہ اس غار کے حوالے سے ہی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے.
یہ غار ثور، سبحان اللہ، غار ثور میں ہجرت کے لیے جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں شریک تھے، اور تین دن تین راتیں غار ثور میں، وہ غار ثور کو قدم بوسی اور جس میں اتر کے بوسے لینے کی اجازت ملی تھی، تو وہاں پر چونکہ دشمن ڈھونڈ رہے تھے تو اس لیے وہ اللہ پاک نے انتظام کیا. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر وہ اس لیے مطلب کندھوں مبارک پر اٹھایا تھا، ایک وجہ یہ تھی کہ قدم کے نشان نہ پڑے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، اٹھا کر پنجوں کے بل چلنا یہ اور دشوار ہے. یہ محبوب کی خاطر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، وہ دشمن پاؤں مبارک کے نشان دیکھ کر وہ کہیں پیچھا کرتا ہوا آ نہ جائے. اس طرح کی مطلب حکمتیں اس میں پڑی تھی. تو بہرحال یہ کہ اب وہ کبوتری کو حکم ہوا مزید، یعنی کہ وہ ایک سیکورٹی انتظام، جیسے وہ بجلی کے تار وہ ڈالے جاتے ہیں اور مطلب پہرا لگایا جاتا ہے وغیرہ، تو یہ قدرتی سیکورٹی اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اسباب مہیا کیے، ورنہ وہ یہ نہ بھی ہوتے تو اللہ پاک اسباب کا محتاج تو ہے بھی نہیں. خیر، تو کبوتری کو حکم دیا تو اس نے انڈے دے دیے، مکڑی کو حکم ملا جالا بن دیا وہاں، تاکہ دشمن آ کر دیکھے کہ بھائی یہاں اندر کوئی غار میں گیا ہوگا تو غار کے منہ پر جو جالا بنا ہوا ہے یہ سلامت نہ رہتا اور کبوتری اڑ جاتی. واقعی دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئے بھی اور وہاں جالا اور وہ کبوتری کے انڈے وغیرہ وہ دیکھ کر یہ پلٹ گئے کہ یہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا، ایسا انداز ہی نہیں کہ اندر کوئی جا سکے، تو یوں یہ پلٹ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی تشویش ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی اور قرآن کریم نے اس کو وہ نا اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم نے اس کو حکایت کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو، کہ جب وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے لا تحزن غم مت کر ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یوں اللہ پاک ان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور صدیق اکبر کی حمایت میں بھی ہے. جس کی حمایت اللہ کرے اس کو کون مطلب ہے کہ زد پہنچا سکتا ہے. تو جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی جان ہے. یہ اعلی حضرت کے شعر کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کی جان ہے، جانے جہان ہے. تو جو جان ہوتی ہے، بندہ تو ہرتا پھرتا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو واقعی جو جان اس کو چلا پھرا رہی ہے وہ جان نظر نہیں آیا کرتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی جان ہے، تو یہ جو عدو معنی دشمن گرد غار یعنی غار ثور کے ارد گرد جو یہ گھوم رہے تھے ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ تو جانے کائنات ہیں، یہ ان کو نظر کیسے آئے گی؟ اور واقعی وہ نہ دیکھ پائے اور مایوس ہو کر پلٹ گئے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی حفاظت فرمائی. یار غار تو انہیں لغت میں اس کو محاورہ بھی بنا لکھا دیا، یار غار مانے گہرا دوست، حالانکہ یہاں حقیقت میں یار غار کا لقب بھی بنتا ہے کہ تین دن آپ ساتھ رہے، لیکن یہ کہ یار غار میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یار غار بلکہ یار مزار بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی صاحبہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کھانا لے کر غار ثور پر حاضر ہوتی تھی۔ کیا قسمت پائی ان خوش نصیبوں نے، اللہ ان کے نصیبوں کے صدقے ہمارا نصیب اچھا کرے کہ مرتے دم تک ہم صحابہ و اہل بیت کی محبت پر قائم رہیں اور کسی صحابی کے بارے میں بال برابر بھی عقیدت میں ہمارے فرق نہ آئے۔ صلو علی الحبیب۔
پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کسی کے مرید تھے؟
اس وقت ہمارے انداز پر پیری مریدی جو اس طرح نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ذہن رہے کہ یوں سب کے مرشد کامل جو ہے نا، پیر و مرشد، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مرید ہیں۔ اگرچہ اصطلاحات نہیں بولی جا رہی ہے مطلب، لیکن ہے ایسا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیعت لیتے تھے نا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور، ہمارے معاشرے میں چاند کی 3, 8 اور 13 تاریخ وغیرہ کو شادی کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟
ایسا ہے نہیں، مطلب یہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے، صرف ہر شخص کے حق میں وہ وقت منحوس ہوتا ہے جس میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ نحوست خود پھیلا رکھی ہے، اب گناہ کر رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے، گناہ ہی ہے نا، اور داڑھی نہیں رکھ رہا، واجب ہے ترک کیا، گناہگار ہے، نماز ترک کر دی، گناہگار ہے، اچھا گانے سن رہا ہے، نحوست میں نہا رہا ہے، نحوست کے کیچڑ میں لتڑا ہوا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، گناہ بھرے چینل پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، یہ سارے اوقات اس طرح کے کئی مثالیں، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو یہ سب یہ اوقات جو ہے نا، جو ایسا کر رہا ان کے حق میں، یہ روح البیان میں لکھا گیا یہ ان کے حق میں منحوس ہے، ویسے کوئی گھڑی کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی بدشگونی کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ وہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، کوئی 100-125 صفحے ہوں گے اس کے، تو اس میں بدشگونی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات ہیں، آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ایک پکچر شیئر کی، آپریشن تھیٹر کے سینئر ٹیکنیشین ہیں، تو میں نے کہا آپ کو دکھائیں وہ پکچر اور اس پر آپ سے مدنی پھول لیں، دکھائیں۔
میرا نام محمد وسیم اتاری ہے، میں ایک 850 بیڈڈ ہاسپٹل میں ایز اے سینئر ٹیکنیشین کام کرتا ہوں، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس تصویر میں ایک ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں وہ میرا ہی ہاتھ ہے، میں نے 8 ہفتے کا ایک مس کریج تھا، تو اس کی تصویر تھی۔ اکثر ہم لوگ ابتدا اپنی اور اپنی انتہا کی بات کرتے ہیں، تو انتہا کی تصویر وغیرہ تو ہم لوگ شیئر کر لیتے ہیں، چاہے وہ اسکیلیٹن کی صورت میں ہو یا چاہے لاغر جسم کی صورت میں ہو، لیکن ابتدا کی تصویر عموماً ہم شیئر نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ ہماری ابتدا ہے، اسی عبرت کے لیے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، اللہ پاک ہمیں عبرت عطا فرمائے، کچھ مدنی پھول مزید مل جائے تو مدینہ مدینہ۔
واقعی عبرت ہے، انسان کی ابتدا ایک گندا قطرہ ہے، پھر یہ کہ وہ خون کی پھٹک بنتی ہے، پھر یہ کہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، اس طرح یہ قرآن کریم میں اس کا اسٹیج بیان ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کس طرح مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور بندہ بالکل اس کے تو کوئی اختیار میں ہے نہیں نا کہ وہ پیدا ہو سکے، باہر نکل سکے، وہ اندر ہے اندھیرے میں، اور اس میں قبر کے اندھیرے کی بھی یاد ہے، پیٹ میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، تو پیٹ میں جو اندھیرا اس میں اس کو وحشت نہیں ہوتی، ذرا بچے کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، وحشت نہیں ہوتی، اللہ پاک وہاں اس کو غذا بھی فراہم کرتا ہے، لیکن قبر کا اندھیرا اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے۔ تو اس میں وحشت گھبراہٹ وہ سب موجود. جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا, اور نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ کرے ہماری قبر روشن ہو جائے. روشن کر قبر بے کسوں کی, اے شمع جمال مصطفیٰ تاریکی گور سے بچانا, اے شمع جمال مصطفیٰ. تو اس چھوٹا سا جو لوتھڑا ہے چند دنوں کا یا چند ہفتوں کا جو ہم نے ابھی اسکرین پر دیکھا, تو اس میں واقعی عبرت ہے. یہ اس کو کچا بچہ بھی بولتے ہیں, یہ کچا بچہ ہے, یہ پورا بن نہیں پایا اور یہ نکل گیا. تو کچے بچے سے جس کے مطلب یعنی کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے, کچا پھل ٹوٹے درخت سے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس پر اس کے لیے اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, صبر کرنے پر بڑے درجے ہیں. تو بہرحال یہ کہ احادیث مبارکہ میں بھی کچے بچے کے تعلق سے بڑی پیاری بشارتیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ پاک سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے, یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایول سکت المراغم ربہ, یعنی اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا. تو جن کے ہاں اس طرح کا ہوتا ہے مطلب, تو ان کو بھی تسلی رکھنی چاہیے کہ اس میں بھی اللہ پاک نے کیا اس کی مصلحت ہے ہم نہیں جانتے, کہ یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح کا جو ہم نے یہ تصویر دیکھی اس میں دیکھو یہ کتنی یعنی کہ وحشیانہ وہ شکل ہے اس کی کہ بندہ ڈر جائے. شروع میں یہ کس طرح ہوتا ہے, پھر یہ جو حسن و جمال پر بندہ پھولتا ہے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے, کس بل پر ناز کرتا ہے, یہ سب مطلب اس کو دیکھ کر آدمی کو یوں غور کرنا چاہیے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے. قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کنز الایمان, وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی, پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, تو جس کی اصل یعنی بنیاد پاؤں میں روندی جانے والی حقیر مٹی ہو اور اس سے تیار ہونے والا انسانی خمیر سیاہ یعنی بلیک اور بدبودار ہو, تو اسے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ تکبر کرے, کیونکہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے یعنی مٹی وہ سب سے حقیر چیز ہے. تو اس طرح کی چیز سے بنا ہوا انسان تکبر کرتا ہے, پھوپا کرتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, غریبوں کو یا کمزوروں کو دباتا ہے, ظلم کرتا ہے. اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, اپنی اوقات کو یاد کرنا چاہیے کہ میری حقیقت جو ہے وہ مٹی ہے اور پانی کا گندا قطرہ ہے. بندہ اپنی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور اینڈ پر غور کرے کہ میرا آغاز میری شروعات ناپاک نطفے سے گندے پانی کے قطرے سے اور میرا انجام سڑا ہوا مردہ ہونا ہے. مرنے کے بعد سڑنا ہی ہے نا, یہ تو اللہ پاک جن نیک بندوں کو وہ سلامت رکھے ان کے وجود اپنی رضا کے سائے میں رکھے اس کو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خیر کسی کا مٹی ہو جانا یا گل سڑ جانا یہ بھی یہ اللہ کا عذاب اس کو نہیں کہیں گے, وہ اپنے مخصوص بندوں کے فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ کہ یہ ہمیں عبرت کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ تکبر اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے سے بچیں. اور یہ تکبر ہوتا کیا ہے, تکبر اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں سے کسی اور سے اپنے آپ کو بڑھیا جاننا, اس کو گھٹیا جاننا, کمتر جاننا, حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا, تو یہ تکبر ہے ویسے عام. اور بعض صورتوں میں تو اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، شیطان بس بڑے وار کرتا ہے، اللہ جس کو بچائے وہ بچتے ہیں، جیسے سیٹھ اور نوکر، سیٹھ نوکر کو حقیر سمجھے گا اپنے سے تو گیا، تکبر میں پڑا، اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا جنت کے داخلے سے اس کو روکا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں، یعنی شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ چاہے تو وہ سزا اس کو ملے گی اور اس کے بعد جنت میں جائے گا، تو یہ کہ تکبر، اسی طرح استاد اور شاگرد میں بھی یہ امکان موجود، عالم اور غیر عالم میں یہ امکان موجود، پیر اور مرید میں یہ امکان موجود، باپ اور بیٹے میں، ماں اور بیٹی میں، ماں باپ اور آل اولاد، یہ جو ایسے رشتے کے ظاہر ہے یہ بڑے منصب پر ہوتے ہیں، اور جو اولاد ہے یا شاگرد ہے یا مرید ہے ان کا منصب یوں ظاہری طور پر چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یوں تکبر میں پڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے، لیکن یعنی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلاں نے اپنے نوکر کو جھاڑا یہ بڑا مغرور ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتا، تکبر باطنی خباثت ہے، اندرونی بیماری ہے، اس کا ہم ایکس رے نہیں کر سکتے، اس کی ایکس رے کی مشینیں یاد نہیں ہوئی نہ ہوں گی، کسی کو ہم اپنے طور پر اس کا کوئی ایسا معاملہ دیکھ کر کہ یہ مغرور ہے جھاڑ دیا اس کو یا اس کو یوں کر دیا، نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائے، ہم اپنی کریں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اس میں یہ اپنا دیکھیں کہ ہم تو کہیں تکبر میں مبتلا نہیں ہیں، بعض اوقات غریب بھی مغرور ہوتا ہے، فقیر متکبر ہوتا ہے، فقیر متکبر کی تو مذمت بھی آئی ہے حدیث پاک میں کہ بعض اوقات غریب بھی دوسروں کو مالداروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ تو بڑے گناہوں کر کے حرام کما کر رشوتیں دے کر یہ مالدار بن گیا ہے، اپنی حق حلال کا کمائی ہے، تھوڑا کھا کر گزارا ہے، یہ ہے وہ ہے یہ تو یوں ہے، تو یہ یعنی کہ اگر اس کو فقیر جو ہے یعنی غریب ہے وہ بھی حقیر سمجھے گا، مالدار کو بچے گا یہ بھی نہیں، یہ بھی متکبر اور مغرور کی صفوں میں آ جائے گا، اور وہی وعید ہیں اس کی، تو بڑی یعنی کہ سخت وعیدیں، غور کرنا چاہیے، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن متکبرین یعنی جو لوگ تکبر کیے ہوں گے ان کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، کیڑی کیڑی کی طرح چھوٹے چھوٹے یہ اٹھیں گے، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، نہیں ہوں گی شکلیں انسانی لیکن یہ بالکل چونٹی کی طرح حقیر بہت چھوٹے ریڈیوس ہو گئے ہوں گے، اور ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے، ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، تو یوں تکبر کرنے والے مالدار اگر غریبوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، سیٹھ اگر نوکروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ تکبر میں مبتلا ہے، یا کوئی غریب کسی مالدار کے حق میں تکبر میں مبتلا ہے، ہر ایک کو غور کرنا ہے، اچھا کھیلنا جانتا ہوگا جو کم اچھا کھیلے گا اس پہ تکبر کا حملہ ہو سکے گا، ذہین طالب علم پر جو غیر ذہین ہے کم ذہین ہے ان کے تعلق سے تکبر کا حملہ ہوگا، ہر ایک میں کیٹیگری ہے، مفتی ہر مفتی کو بڑا مفتی ہو ضروری نہیں ہے، چھوٹا مفتی ہے تو بڑا مفتی اس کے تعلق سے تکبر ہے، یہ کیا جانتا ہے میرے سامنے کیا بیچتا ہے، یہ نیا نیا مفتی ہے اس کو گہرائی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کوئی ایسی تکبرانہ باتیں کرے اور ہو تکبر، یہ بھی ذرا بچے گا نہیں، مقرر ہے تو اگر وہ اچھا مقرر ہے جو کم اچھا مقرر ہے اس کے تعلق سے تکبر میں پڑ سکتا ہے، اچھا نعت خوان آواز کے اعتبار سے اچھا، ورنہ اچھا تو وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو، اور اس میں آواز اللہ کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھے جاتے ہیں، خیر تو ظاہری طور پر اچھی آواز والا نعت خوان، کم اچھی آواز والے نعت خوان کے تعلق سے تکبر میں پڑ سکتا ہے. اسی طرح کوئی قاری صاحب ہیں تو وہ دوسرے جو کم درجے کے قاری صاحب ہیں، اگرچہ تجوید وہ بھی جانتے ہیں لیکن آواز ان کی اتنی اچھی نہیں جتنی اس قاری صاحب کی ہیں. اب یہ قاری صاحب مانس صاحب تکبر میں پڑے ان کے حق میں، یہ بھی پھنسے، مائنس کر دیا صاحب کو، صاحب تعظیم کا لفظ ہے اس لیے کہ جب یہ متکبر اگر ہیں یہ تو پھر صاحب نہ رہیے. اس طرح مطلب ہے کہ تکبر جو ہے یہ ہر طبقے میں ہمیں ملے گا، ہر طبقے میں بندہ غور کرتا چلا جائے اور اللہ پاک سے ڈرتا رہے کہ کہیں میں تکبر میں نہ پڑ جاؤں. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے ان کو اپنے ایک مرید کے تعلق سے، وہ بس وہ دل میں کچھ مسائل تھے، وہ جمتا نہیں تھا مرید، وہ ان کو ایک آنکھ بھاتا نہیں تھا. انہوں نے ایک بار تنہائی میں اپنے مرید سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے منہ پر مل، میرے سر پر رکھ. مرید کانپ گیا کہ مرشد آپ کیا فرما رہے ہیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پیر صاحب نے فرمایا نہیں تمہیں کرنا پڑے گا یہ. اب مرید ظاہر سر کٹا دے گا، پاؤں تو اپنے سر پر رکھے گا نہیں پیر صاحب کے، لیکن اب وہ تو مرید تو مانا نہیں. تو پیر صاحب نے پھر آگے بڑھ کے مرید کا پاؤں پکڑ لیا اور اپنے منہ پر سر پر پھیرتے رہے زبردستی کھینچ کے، یہاں تک کہ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ پیر صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ اس مرید کے تعلق سے میرے دل میں جو یہ کمزور باتیں تھیں وہ سب جاتی رہی. تو یہ بھی ایک طریقہ علاج جو ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو مطلب پھوپا میں لگے ہوئے ہیں. میں بول رہا ہوں اتنا تو مجھے یوں کہ جیسے میرا کوئی کمال ہے، اگر میرے پاس کچھ معلومات ہے تو میرا کمال ہے، تیرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، تیرا انجام سڑا ہوا مردہ ہے. جس کو جو کمال ملا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اب یہ زبان بند ہو گئی کیا کرو گے، نعت خوان اگر یہ کہ یوں سمجھتا کہ میں کچھ ہوں اور گلا بیٹھ گیا نعت پڑھتے پڑھتے اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو کیسی رسوائی ہوگی. اس لیے دل میں کسی کی بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنے آپ کچھ ہوں، جو بھی مجھے ملا وہ میرے رب نے عطا کیا، جب چاہے وہ لے سکتا ہے، یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ خود پسندی کی طرف بندہ چلا جائے گا. یعنی کسی خوبی کو اپنا ذہین ہے، میں ذہین اپنی خوبی ہے، میں اتنا پریکٹس کرتا ہوں، میں اتنی اسٹڈی کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ احتیاط کرتا ہوں فلاں، میں اپنے آپ پر یوں سمجھے یہ کہ یہ میری وجہ سے میں ذہین ہوں، میرا کمال ہے. اور یہ اس کے زوال سے بے خوف ہو جائے کہ یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اللہ پاک یہ خوبی واپس لے بھی سکتا ہے، یہ اس کے ذہن سے بالکل نکل جائے تو یہ خود پسندی کا مریض ہے. خود پسندی جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں، عجب یہ خود پسندی، یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس سے بھی بچنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ بھی نس نس میں اترا ہوا ہے. تو اس کو مطلب یعنی کہ عجب کے تعلق سے حدیث پاک کے عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتا ہے. عجب یہ مذکر ہے، خود پسندی یہ لفظ مؤنث ہے. تو بہرحال خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، تو یوں اس کا بھی علاج ضروری ہے. تو ان بیماریوں کا علاج ملے گا آپ کو باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، منفرد کتاب ہے یہ، اس کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں. تو اس میں ان امراض کے تعلق سے تکبر یہ سب ملے گا، باطنی بیماریاں سب سے مراد بہت ساری بیماریوں کا اس میں آپ کو تذکرہ ملے گا، ان کی تعریفات ہیں، ان کے وعید ہیں، ان سے بچنے کے فضائل، پھر یہ کہ ان کے معالجات، علاج وغیرہ، یہ سب اس میں آپ کو ملیں گے اس کتاب میں. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، فرض علوم پر مشتمل ہے یہ کتاب، بہت سارے فرض علوم اس میں شامل ہیں، اللہ کریم توفیق دے. تو وہ حدیث پاک ایک اور بھی، ہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہے، ایک بوڑھا زانی، نمبر دو متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر، اور ظالم غنی، یعنی ظالم مالدار. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر تکبر برا ہے مگر فقیر کا تکبر زیادہ برا. کہ اس کے پاس اس کے اسباب نہیں ہیں، محض شیطان کے دھوکے سے اپنے کو بڑا جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ آج کل یہ شارٹس کا رواج بہت زیادہ چل گیا ہے، خصوص جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو سردیوں میں بھی اب تو اس طرح ہونے لگا ہے، شارٹس پہنتے ہیں جس میں گھٹنے کا کچھ حصہ، یعنی مرد لڑکے جو ہے نا اس طرح پہنتے ہیں کہ جس میں گھٹنے کا کچھ حصہ اور بعض اوقات جو ہے وہ ران کا حصہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور اس پر کچھ تنبیہات فرما دیں تاکہ اس چیز کی بھی روک تھام کچھ ہو سکے.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہ ناف کے نیچے سے، مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کا یہ پورا گولائی والا حصہ جو ہے نا، ہر چیز اس میں آ گئی، اس کا رواں رواں، یہ سب ستر میں داخل ہے. یہ چھپانے کی چیز ہے، بلا ضرورت ستر کھولنا اکیلے میں بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اچھا، اب دوسرے کا ستر کھلا ہوا ہے، اس کو اس نے کھول کر تو وہ گناہگار ہے کہ یہ گھٹنے کھول کر یا رانے کھول کر گھوم رہا ہے، تو یہ گناہگار جہنم کا حقدار ہے، اور اس کھلے ہوئے ستر کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس سے بچنا پڑے گا. یہاں تو چلو یہ مردوں کا ہے، باہر ملکوں میں تو غالباً سنا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے اسی طرح کی، یہ جو بھی آپ نے کہا چڈی یا ہاف پینٹ وغیرہ پہننے کا رواج، نعوذ باللہ، بہت بری حالت ہو گئی ہے لوگوں کی. یہ خاص کر پوش ایریاز میں، ہمارے یہاں کراچی میں اس طرح کے شاید مناظر ملتے ہوں گے، باہر ملکوں میں تو خیر زیادہ ہے، خصوصاً جو غیر مسلموں کی اکثریت ہے نا، یہ مزدور اور اس طرح کے لوگ تو عام طور پہ یہ اسی طرح کی چیزیں پہن کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آدمی جائے تو جائے کہاں، مدینے، مطلب امن نہیں ہے دنیا میں، گناہوں سے امن نہیں ہے. آدمی چلو خود گھٹنے ننگے نہیں کرتا، لیکن اب نظر کب تک بچائے؟ خیر جس کی نظر اچانک بغیر ارادے کے پڑ گئی کسی کے کھلے ستر پر اور اس نے فوراً لوٹا لی، اب تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہ آدمی مطلب پھر شیطان جو ہے نا وہ سخت کر دیتا ہے دل، یار مجبوری ہے، یار مجبوری ہے، یار مجبوری ہے، اور یہ مجبوری مجبوری میں وہ مطلب گناہوں میں پھر پڑ جاتا ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، نفس لوامہ سمجھو گے جیسے مر جاتا ہے اس کا. نفس لوامہ جو نہیں ہے، اچھا نفس ہے، ایک تو نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے یہ وہ نفس ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تو نے کیوں کیا، ایسا غلط کیا تو نے، جس کو بولتے ہیں نا یار اپنے ضمیر سے آواز آئی کہ یار نہیں غلط ہے، ضمیر بولتا ہے یہ غلط ہے، تو یہ نفس لوامہ یہ بہت اچھا نفس ہے، لیکن یہ پھر کمزور سے کمزور تر پڑتا جائے گا جب ایسوں کی صحبتیں، ایسا ماحول بندہ اپنائے گا، جہاں یہ ہر طرف یہ آدھے ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں، حیا اگرچہ ان کو نہیں ہے لیکن دیکھنے والا بھی پھر وہ حیا سے کورا، اور ہوتے بھی ہیں کورے، خود بھلے پورا پینٹ شرٹ وغیرہ پہنیں گے لیکن نہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں، پڑی ہی نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے گڈ بڈ ہوتے ہیں. اس طرح کھلاڑی جو ہوتے ہیں، یہ بھی بعض کھلاڑی کھیل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ اسی طرح کے لباس پہن کر کھیل رہے ہوتے ہیں، جس میں آدھی رانیں چمک رہی ہوتی، اسی طرح کی کبڈیاں تو یہ کشتیاں، اس طرح کے جو گیم ہیں، ان سب میں عام طور پہ یہ چڈیاں یا چھوٹے چھوٹے بازو کا تو بہت چھوٹی سی وہ چڈلی پہنتے ہیں، ساری رانیں کھلی پڑی ہوتی ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیم وغیرہ میں بھی غالباً ایسا ہی ہوتا ہوگا.
دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل آندھی طوفان آتے ہیں تو لوگ اس کو بطور عبرت لینے کے بجائے اس کی ویڈیو بناتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب اس طرح کے آندھیاں اور طوفان آتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ تو ڈرتے بھی ہوں گے، خطرہ جب آ جاتا ہوگا سر پہ، کچھ لوگ اس کی سیلفیاں بناتے ہوں گے اور لطف اندوز ہوتے ہوں گے، تو یہ ایسے مواقع نہیں ہیں لطف اندوز ہونے والے، یہاں غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ آندھی جب چلتی ہے تو ڈبا اڑ کے ٹھپ کر کے گر رہا ہے تو وہ شاپر جو ہیں وہ غبارے کی طرف اڑ اڑ کے جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک لطف اندوز مناظر اس کو بنا لینے کے بجائے بندہ غور کرے کہ قیامت کے دن جب، یعنی کہ قیامت آئے گی اس وقت، یہ اس وقت تو شاپر اڑ رہی ہے، اس ہوا نے خالی شاپر کو اڑایا ہے، وہ جو آندھی چلے گی تو وہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، وہ آندھی کیسی ہوگی؟ تو ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرائے بندہ کہ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے اور اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچائے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 504 سے اس سلسلے میں بڑا پیارا مضمون دیا ہوا ہے، کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے، بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے، اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے خوف سے بے قرار ہو جاتے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی بدل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب یعنی بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو، غم امت میں آپ بے قرار ہو جاتے، اللہ اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ایک ولی اللہ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ، یہ خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ ایک کھال کو پکڑ لیتے، یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہن ہے، یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت جس طرح عورت کا حال ہوتا ہے، اس طرح یہ بے چین اور بے قرار اور تکلیف میں محسوس کیے جاتے ہیں، یعنی تیز ہوا سے ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ خائفین کا حال، خوف خدا والوں کا حال ہے۔ یہ ایسے موقع پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ، یعنی یا الہی میں تجھ سے اس یعنی آندھی کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آندھی یعنی تیز ہوا چلنے کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ حضرت امام نجم الدین غزی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانیاں مثلا بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، زلزلہ، آندھی یعنی تیز ہوا، چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوف پیدا کرے، اس کا ڈر پیدا کرے، پروردگار سے پناہ اور عافیت مانگے اور ذکر و توبہ میں مشغول ہو جائے، کیونکہ یہ نشانیاں اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآجَاتِ إِلَّا تَخْوِیفًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو، تو یہ آندھیاں چلی نا جیسے، تو یہ بھی ایک ڈرانے کے لیے، نہ کہ تماشا بنانے کے لیے اور مزے سے سیلفیاں بنانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک آسان ورد بھی نوٹ کر لیجئے، جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، جب وہ تنگ دستی کا شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو پڑھتا رہے، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، تو اس پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
حضور، کسی نے سوشل میڈیا پہ میسج کیا ہے کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے، میں نے دل سے نیت کی ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، ارادہ کیا ہے، اور میری والدہ نے بھی میری ساس کو منع کر دیا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پہلی بیٹی کو بھی دیا تھا تو اتنا ہی سامان ہم آپ کو بھی دیں گے، تو اب یہ جہیز لینا میرے لیے، اس میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا میں؟
جہیز وہ آپ کو دے کب رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، دینے دیجئے، منع، وقت ایک سا نہیں رہتا، کہ اللہ نہ کرے شیطان نے آپ کو بیکا دیا، آپ کی امی کو بیکا دیا اور تانا دیا، تو اپنی ماں کے گھر سے لائی کیا ہے جو زور دکھاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ قلب منقلب ہوتا ہے، قلب کے لفظی معنی ہے بدلنے والا، قلب یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو یہ دل تبدیل ہوتا ہے، اس لیے وہ جہیز ماں باپ دیتے ہیں، دینا چاہیے، جتنی ان کی حیثیت ہو اتنا دیں، یہ نہیں کہ سودی قرضے لے کر یا بغیر سود کے بھی قرضے لے کر دینے کا میں منع کرتا ہوں، کہ نہیں، اس سے بعض اوقات بھر نہیں سکتے، پھر مزید جھگڑے، لڑائی یا جو بھی مطلب گناہوں کے سلسلے بھی ہو سکتے ہیں، اور نیت بھی خراب ہو سکتی ہے، وہ اگلا مانگتا نہیں ہے تو دینا کس نے، تو اس لیے وہ جو اپنی حیثیت ہے اپنی بیٹی کو دے، جہیز بیٹی کا ہوتا ہے، شوہر کا نہیں ہوتا، شوہر کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، سب کو اجازت ہوتی ہے، وہ جو بھی عرف و عادت ہے اس کے مطابق، لیکن اصل مالک کا جو ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے جہیز کی، جو دلہن ہے وہ ہوتی ہے۔ تو خیر، آپ نے یہ کہا کہ نہیں دینا وغیرہ، امی نے کہا نہیں، اچھا جذبہ ہے، لیکن ایسا میرا مشورہ کہ ایسا کوئی بھی نہ کرے، ہاں ڈیمانڈ بالکل نہ کرے، اگر یہ دیتے ہیں تو جو بھی دیتے ہیں، پھر یہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ پلنگ دینے والا تھا، آج کل تو یہ فلاں نے یوں دیا، فلاں نے یوں دیا، اللہ نے ان کو اتنا دیا اور بیٹی کو یہ چارپائی ٹکا دی ہے، سمجھے، یہ صوفہ ہے کوئی، ایسا صوفہ دیا جاتا ہے، یہ کباٹ ہے پرانے زمانے کا، اب تو لیٹسٹ یوں ہوتا ہے، یہ اگر آپ کہیں گے نا تو دل جگر سب دکھے گا، سمجھے، بہت دینے کے صدمے ہوں گے اور جھگڑے ہوں گے اور گناہوں کا سیلاب آئے گا اور شیطان ناچے گا آپ کے گھر میں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، وہ جو دیں اوکے، نہیں دے رہے، نہیں دے پا رہے، اوکے، آپ مطلب اس میں انٹرفیئر نہ فرمائیں، یہ میرے ناقص مشورے، یہ صرف آپ کو نہیں، یہ ساری امت کو ہے، ڈیمانڈ نہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانی کے حوالے سے 3 سوالات آئے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک پانی کا ٹینکر میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو پانی کا کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اے سی سے نکلنے والا پانی جسے ہم عام طور پر پھینک دیتے ہیں، کیا اس پانی سے وضو یا غسل وغیرہ کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ اگر پانی نہ ہو تو اللہ پاک نے پاک ہونے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟
اب ٹینکر دادر دہا اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے، اسے ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ پیشاب کا اثر معلوم ہو یا نہ ہو، اگر واقعی کوئی بڑا ٹینک ہے اس میں بچے نے پیشاب کیا اور اب بھی اگر پیشاب کا اثر آ گیا اس میں جس حصے میں پانی کے وہ تو ناپاک ہے، اور اگر اس نہیں آیا تو اب یہ پانی پاک ہے. تو جو عمارتیں بناتے ہیں بلڈرز وغیرہ، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ کسی عالم سے مفتی سے مشورہ کرنے دہ در دہ، یہ مطلب یعنی کہ 10 ہاتھ ادھر 10، یعنی چاروں طرف اس ہاتھ کا مجموعہ بنے گا 100 ہاتھ، تو 10 ہاتھ میں 5 گز، اتنا بڑا ٹینکر بنائے کہ مطلب یعنی کہ اگر جانور کبھی مر جاتے ہیں، بیٹ ہو جاتے، جانور بیٹ کرتے ہیں، بعض ہر جانور کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی، جیسے جو حلال پرندے اڑتے ہیں، یہ فارمولا یاد کر لیں آپ، جو حلال پرندے اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، اور بھی تو جو حلال پرندے اڑتے ہیں ان کا بیٹ پاک ہوتا ہے، اور جو حلال پرندے اڑ نہیں سکتے، یعنی زیادہ نہیں اڑ سکتے، تھوڑا بہت اڑ جانا، جمپ لگا دینا، پھدک جانا، تو یہ نہیں اڑنا کہلائے گا، یعنی کہ اونچا نہیں اڑ سکتے جو پرندے، تو ان کا بیٹ ناپاک ہوتا ہے. اچھا یہ مرغی ہے، بطخ ہے جیسے، تو یہ ان پرندوں میں کہ جو زیادہ اڑ نہیں سکتے، اور جو حرام پرندے ہیں جیسے چیل، کوے، یہ ان جانوروں کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. اب اس کی مزید تفصیلات، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، تو یہ آپ کو معلوم کرنے کے لیے یہ پڑھنا ہوگا. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں تفصیل دی ہوئی ہے. جیسے چیل، کوا، ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، اور مرغی، بطخ، ان کی جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے بیٹ. اسی طرح جانوروں کے بھی اس میں ہے کہ کس جانور کی غلیظہ، کس کی خفیفہ، یہ اس میں آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ معلومات رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.